بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامن سورہ انفال کی آیات 12-14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسگری۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کلام نور ہوگا، اور کلام نور کے بعد آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری نشریات کے اختتام میں آپ دعائے روز سماعت فرمائیں گے، اور اسی آج کے دن کی دعا پر ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوگا۔ تو سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر پورے ایران میں موٹر سائیکل اور کار ریلیاں نکالی گئیں، اور لوگوں نے کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے ریلیوں میں بھرپور شرکت کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومتی کمیٹی اور احتجاجی سرکاری ملازمین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جبکہ تمام وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے پر اتفاق ہو گیا۔ ہندوستان میں کسانوں نے 18 فروری کو ریل روکو مہم کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر پورے ایران میں موٹر سائیکل اور کار ریلیاں نکالی گئیں، اور لوگوں نے کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے ریلیوں میں بھرپور شرکت کی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی تقریبات منفرد طریقے سے منائی گئی، اور عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے علامتی طور پر نکالے جانے والی کار اور موٹر سائیکل ریلیوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ ایران کے 1000 سے زائد شہروں میں نکالی جانے والی کار اور موٹر سائیکل ریلیاں پہلے سے طے شدہ راستوں سے گزر کر مرکزی چوراہوں پر ختم ہوئیں، جن میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ بڑے پرجوش انداز میں عالمی سامراجی طاقتوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلیوں میں شریک لوگوں نے اپنے نعروں کے ذریعے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی ولولہ انگیز قیادت میں اسلامی انقلاب کے راستے پر گامزن رہیں گے، اور عالمی سامراجی طاقتوں کی سازشوں اور پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ریلیوں کے شرکاء نے قرارداد بھی منظور کی، جس میں کہا گیا ہے کہ 11 فروری کا دن دنیا بھر کے حق پسندوں اور انصاف کے متوالوں کی نیابت میں دو ٹوک اور دشمن شکن الفاظ میں ایران اسلامی اور اسلامی بیداری کے محور یعنی امام خامنئی کی پیروی پر قائم رہنے کا بھرپور اعلان کرتا ہے۔ اس قرارداد میں کفر و سامراج کی عالمی طاقتوں، خاص طور سے امریکہ کی ڈیموکریٹ حکومت کی جانب سے اسلامی تحریک کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی، نیز پے در پے فتنوں اور ناکام جنگوں تک کے اقدامات کو حساب کتاب کی سنگین غلطی قرار دیا گیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت اور حکومت ایران کی حکمت عملی نے ٹرمپ حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کہنا تھا کہ ایران کے عوام وائٹ ہاؤس کے ڈکٹیٹر ٹرمپ کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنے صبر اور استقامت کے ذریعے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ اگر ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے فوراً بعد ایران بھی اس معاہدے سے نکل جاتا تو اسرائیل اور امریکہ کی سازش کامیاب ہو جاتی۔ صدر ایران نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا جہاں ٹرمپ کے جانے سے پیدا ہونے والی سلامتی، قانون پر عمل درآمد اور پائیداری کا احساس کر رہی ہے، وہیں اسے ایران کے عظیم قوم کا احسان مند ہونا چاہیے جو ٹرمپ کی حکومت کے خاتمے میں مؤثر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے ایران کے عوام اور حکومت کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان نے اپنے ایک پیغام میں ایران کے صدر حجت الاسلام حسن روحانی کو اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب امیر، وزیر اعظم اور دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم اور ابو ظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے نائب سربراہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے دو علیحدہ علیحدہ پیغامات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومتی کمیٹی اور احتجاجی سرکاری ملازمین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جبکہ تمام وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے پر اتفاق ہو گیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد کے ڈی چوک میں موجود احتجاجی سرکاری ملازمین اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جبکہ تمام وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% پر اتفاق کیا گیا، جس کا باقاعدہ اعلان حکومتی کمیٹی کی جانب سے آج جمعرات دن 2 بجے کیا جائے گا۔ قبل ازیں رہنما سرکاری ملازمین اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس میں وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے شرکت کی۔ حکومتی کمیٹی کی جانب سے مذاکرات میں رواں سال کے بجٹ تک 1-22 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% عبوری اضافے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جبکہ رہنما سرکاری ملازمین کے مطالبے پر وزیر داخلہ نے اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت دی کہ تمام گرفتار احتجاجی سرکاری ملازمین کو فی الفور رہا کیا جائے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے رہنما چودھری سرفراز نے کہا کہ گرفتار سرکاری ملازمین کی رہائی اور تنخواہوں کے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہی دھرنا ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے سروس اسٹرکچر سے متعلق بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جبکہ اس سلسلے میں صبح 11 بجے حکومتی کمیٹی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک بدستور جاری ہے اور دہلی کی سرحدوں پر دسیوں ہزار کی تعداد میں کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں بھی کسانوں کے احتجاجی جلسے جاری ہیں۔ کسان رہنماؤں نے ایک بار پھر کہا کہ وہ کسی بھی طرح کے پہرے یا دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر حکومت کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ کسانوں کی تحریک کو حزب اختلاف کی حمایت حاصل ہے۔ ہندوستان میں کسانوں نے 18 فروری کو ریل روکو مہم کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے مختلف سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے اپنی تحریک تیز کرتے ہوئے 18 فروری کو ملک گیر ریل روکو مہم کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ کسان محاذ کے لیڈر ڈاکٹر درشن پال نے کل کسان احتجاج سے متعلق اپنے آئندہ پروگراموں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 14 فروری کو پورے ہندوستان میں کینڈل مارچ، مشل جلوس اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 18 فروری کو پورے ملک میں دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک ریل روکو مہم چلائی جائے گی۔ اسلامی جمہوری ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے عراق سے امریکی فوجوں کو باہر نکالے جانے کی عراقی عدالت کے فیصلے کی تعریف کی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی نے بغداد میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی سے ملاقات میں ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے بارے میں عراقی حکومت کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں کبھی بھی ایرانی عوام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتیں۔ ایران کے عدلیہ کے سربراہ نے عراقی جیلوں میں بند ایرانی قیدیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایران میں قید عراقی قیدیوں کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے سزا کی معافی کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ جلد سے جلد عراق میں قید ایرانی قیدیوں، خاص طور سے ان قیدیوں کی رہائی کی زمین ہموار کی جائے گی جو اقامت یا ملک میں غیر قانونی داخلے کی بنا پر جیل میں ہیں۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی نے بغداد، سامرہ اور المبار میں داعش دہشت گردوں کے خلاف بڑی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ سومریہ نیوز چینل نے عراق کے سیکورٹی انفارمیشن گروپ کے حوالے سے بدھ کو خبر دی ہے کہ الحشد الشعبی اور عراقی فوج کے جوانوں کی کارروائیوں کا دائرہ مغربی بغداد، جزیرۃ الکرمہ اور السرسار ندی کے مشرقی علاقوں تک پھیلا دیا جائے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن کی حکومت کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ اگر سعودی اتحاد یمن کے خلاف اپنے حملے بند کر دے تو انصار اللہ بھی سعودی عرب پر حملے روک دے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف نے ایک پریس کانفرنس میں سعودی عرب پر انصار اللہ کے حملے روکنے کے لیے امریکی درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جب نیشنل سالویشن حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں سعودی اتحاد کے حملے بند ہو جائیں گے تو اس وقت تک سعودی عرب پر یمنی فورسز کے حملے بھی روک دیے جائیں گے۔ سری لنکا میں کرونا وائرس کے باعث جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کی تدفین پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر اعظم مہندر راجا پاکسے نے شدید عوامی احتجاج کے بعد کرونا وائرس کے باعث جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کو تدفین کی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کی یقین دہانی سری لنکن وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں مسلمان ارکان کے جانب سے لاشوں کی تدفین سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے کہی، گزشتہ سال سری لنکا حکومت نے کورونا وائرس کے باعث ہلاک افراد کی لاشوں کو دفنانے پر پابندی لگاتے ہوئے انہیں جلانے کا حکم دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے 42واں جشن انقلاب۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ایران میں بھی اس بار منفرد انداز میں انتہائی پرشکوہ طریقے سے جشن انقلاب برپا کیا گیا۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور اب آتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں اسلامی انقلاب کا جشن، یا یوں کہا جائے کہ 42واں جشن۔ جناظرین، جشن انقلاب، 42واں جشن انقلاب، اسلامی انقلاب کا یہ شجر طیبہ انتہائی تناور اور تنومند ہو چکا ہے، اور جس کا سایہ اور جس کے اثرات ایران سے باہر خطے اور خطے سے نکل کر پوری دنیا پر مرتب ہو چکے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سرکردہ طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب، اور دہلی سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی محمد احمد کاظمی صاحب۔ اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
صدر رضا صاحب، آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی جشن انقلاب مبارک ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 42 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اسلامی انقلاب کو روکنا تو درکنار، اسلامی انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثرات کو امریکہ کے تھنک ٹینک، امریکہ کی پوری قوت، جو بھی آپ پینٹاگون، وائٹ ہاؤس، جتنے سی آئی اے، جو بھی ان کا مجموعہ ہے، مل کر 42 سال سے اب تک اس کے اثرات کو نہیں روک سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب اتنا مؤثر اور اتنا زیادہ اینٹی استعمار تھا کہ اس نے دنیا کے نظام کو اتھل پتھل کر دیا، اور وہ جو سٹیٹس کو تھا دنیا میں، ایک ایکولیبرم قائم تھا، وہ یہ اسلامی جمہوریہ دنیا میں حقیقی انقلاب کا راستہ ہموار کیا، اور وہ دنیا کے مستضعفین، یہ اصطلاح حضرت امام خمینی نے دی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے یہ پرولتاریا یا دنیا کے غریبوں کے اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ مستضعفین جو بھی کمزور کیا گیا ہو اور اس کا تعلق کسی بھی خطے اور کسی بھی مذہب سے ہو, ان سب کی امیدوں کا مظہر ہے. آپ نے دیکھا کہ اگرچہ استعمار نے کوشش کی کہ اس کو فرقہ واریت قرار دیا جائے, حتیٰ کہ وہ اس کو فرقہ واریت قرار نہ دے سکا, حالانکہ اس کی بہت زیادہ کوششیں ہوئی تھی. وہ چاہتا کہ آپ دیکھیے کہ کیسے لیٹن امریکہ اور افریقہ اور ایشیا کے جو آزاد منش ملک ہیں, تو وہ ایران سارے اینٹی امریکہ بلاک کی آج کل قیادت کر رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کل اگر صدام کو چنتے تھے, صدام کی پشت پہ کھڑے ہو کے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ کیا صدام ایران کو زخم لگا رہا ہے. حیرت کی بات ہے, وہ لوگ ان کو اپنا عرب صدام نہیں ملا, وہ نتن جاؤ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن انقلاب کے اثرات ایسے ہیں کہ وہ کسی اپنے کسی مخالف کو رہنے نہیں دیتے اور ٹھیس نیس کر دیتے ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک جو کہ ہجوم کرتے تھے ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف, ایران کی مثبت پالیسیوں اور عوام کے اتحاد اور ایران کی بصیرت کی وجہ سے وہ یورپ ایران کے ایٹمی پروگرام کا محافظ بن گیا, کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ ایران اب ایٹمی اسلحہ بنانا ترک اور حرام قرار دے چکے ہیں وہاں کے رہبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مستضعفین کی امید تھا یہ اس پہلی یہ مملکت تھی جو حقیقی استعمار کے خلاف تھے, اور پہلے یہ لوگ تھے جنہوں نے سٹیپ فاسٹ تھے, متحد تھے, اور انہوں نے اتنی زیادہ وحدت اور اپنے ملک اور اپنے قائد اور اپنے انقلابی نظریات کے ساتھ اتنی وفا دکھائی کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی. یہ عوام کی وحدت, حضرت امام خمینی کی عظیم قیادت اور استعمار دشمنی ہے ایران کو آج بھی ساری دنیا میں فتح کے جھنڈے لہرا رہا ہے.
صدر رضا صاحب, کہا جاتا ہے کہ اس انقلاب کا امتیاز ہے. صدر رضا صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
جی سن رہا ہوں.
جی, کہا یہ جاتا ہے اور بالاتفاق یہ کہا جاتا ہے کہ اس انقلاب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ عوام کے ذریعے آیا. انقلابات تو بہت سی جگہوں پہ عوام کے ذریعے آئے, لیکن بعد میں اس کو ڈکٹیٹروں اور عامروں نے ہائی جیک کر لیا. لیکن اس انقلاب کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا امتیاز یہ ہے کہ عوام کے ذریعے آیا اور عوام کے ذریعے ہی آگے بڑھ رہا ہے. آپ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے والوں میں شامل ہیں؟
جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پبلک انقلاب تھا. آپ دیکھیے کہ ڈے ون سے عوام کی شرکت ہے, ڈے ون سے عوام کی شرکت ہے. حالانکہ امام خمینی ایک رہبر انقلاب کے علاوہ ایک یورسپروڈنس کے بہت بڑے ماہر تھے, خود فقیہ تھے, اور وہ چاہتے تو وہ اسلام ایران کا اسلامی آئین خود تشکیل دے سکتے تھے, لیکن اس پر انہوں نے ریفرنڈم کے ذریعے عوام سے رائے مانگی. اس کے بعد حکومت کے لیے وہ عوام سے رائے مانگی, حتیٰ کہ جنگ کے دوران جبکہ تہران اور دوسرے شہروں پر بمباری ہو رہی تھی, ایک دن کے لیے بھی الیکشنز ملتوی نہ ہوئے. پوری پارلیمنٹ اڑ گئی بم دھماکے میں, اور وہ جو جمہوریت کا نام لیوا ہیں انہی کے تعاون اور انہی کے پلاننگ کے مطابق پوری پارلیمنٹ اڑ گئی. لیکن اس کے باوجود الیکشنز میں کوئی کمی نہ آئی اور عوام نے اس خلا کو پورا کر دیا. دراصل اگرچہ امام خمینی کی دور رس قیادت اس کی قیادت کر رہی تھی, لیکن امام خمینی نے عوام کو اس انقلاب کے بالکل برابر کی قیادت دی ہوئی تھی. کہ اس وقت بھی آپ دیکھیے, جب بھی انقلاب کو کوئی اندرونی یا بیرونی خطرہ ہوتا ہے تو عوام لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو کے انقلاب کی حمایت کرتے ہیں. جیسے کہ ایٹمی معاملات کے لیے ایران کے عوام اپنی حکومت کے بالکل ساتھ ہیں, ایک بھی فرق نہیں ہے اور ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے. تو بار بار ایران کے ان لوگوں نے نہ صرف ایک انتخابات میں, ریفرنڈم میں, حکومت کی حمایت میں اس انقلابی اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگوں کا وہ کیا. اس وقت وہ بھوک کا کیونکہ سینکشنز تقریباً بھوک کے برابر ہیں, لیکن اس کے باوجود اس انقلاب کی جڑیں عوام میں بے حد مضبوط ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد انقلابی اور یہ واحد عوامی انقلاب ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں, اور یہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں بلکہ عوامی نمائندگی کے ساتھ فروغ پذیر ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. محمد احمد قاسمی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب 42 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2021 یا یوں کہا جائے کہ 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں صورتحال کیسی ہوگی؟
میں تو بہت ہی پر امید ہوں، اور پر امید ہونے کی باقاعدہ وجہ ہے کہ جو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں تمام دباؤ کے باوجود، مخالفت کے باوجود، ایک 8 سالہ جنگ اسی انقلاب نے برداشت کی، اس کے بعد اب جو بعد میں تبدیلیاں آئیں 2003 کے بعد، ان تبدیلیوں کے بعد یہ ایک طرح سے پوری طرح سے وسعت پا رہا ہے انقلاب، اور اب 40 سال پہلے کے مقابلے میں اب یہ نہ صرف ایران بلکہ ساتھ میں عراق، اس کے بعد سیریا اور لبنان، اس طرف یمن اور بہت سے ملکوں میں اندر بہت کچھ پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، چونکہ جس قسم کی ظالم حکومتیں ہیں، عوام کو دباؤ میں رکھ کر کے، پریشر میں رکھ کر کے جو حکومتیں کرنے والی ہیں، وہاں کی عوام بھی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے حکمراں غلام ہیں اور ان کی روزمرہ کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ آزاد ملک ایران جو اپنے فیصلے خود کر رہا ہے، تمام پابندیوں کے باوجود وہ مسلسل ترقی کر رہا ہے، تعلیم کے معاملے میں، ہر شعبے میں، تو وہ ایک نمونے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی انہیں موقع ملے گا، کوئی راستہ ملے گا، وہ ضرور اسی راستے پر چلیں گے۔
بہت شکریہ آپ کا، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ قاسمی صاحب معذرت چاہتے ہیں آپ سے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ یقینی طور پر یہ انقلاب اپنی حیات کا 42 سال پورا کر چکا ہے اور اس کے اثرات تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس انقلاب کی حفاظت، اس کی پاسداری اور اس کو آگے بڑھانے میں ایران کی اعلیٰ قیادت، ایرانی عوام کی استقامت اور ایرانی عوام کا شعور، ان کی بالیدگی اور ان کی فہم، اس کا بڑا دخل ہے۔ اور جس طریقے سے آج دنیا نے ایک بار پھر دیکھا کہ کس طرح سے ایرانی عوام نے جشن انقلاب میں ایک منفرد انداز میں شرکت کر کے اپنی شعور، اپنی پختگی کا ثبوت دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ انقلاب اپنے اثرات اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ خطے اور خطے کے باہر پوری دنیا پر مرتب کرتا جائے گا، اور استعماری طاقتیں اور سامراجی طاقتیں اس کے سامنے سر ٹکراتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ آپ کا۔
اور سامنا پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ۔ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری زمین پر ہر سو بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں تیری محبت ہر دل چاہے تیری زیارت ہر دل چاہے تیری زیارت تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام کلام نور, جس کے بعد تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے, اور اس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام دعائے روز ہوگا, یعنی آج کے دن کے دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے دعا پروگرام کلام نور. ہمیں نشریات سے اجازت دیے. خدا حافظ.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیس میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 24 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہو علیم بذات الصدور.
کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے, جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے, اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے, یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو رسول خدا کی رسالت کے معنوی اجر و پاداش کے عنوان سے بیان کیا تھا, اور اس آیت کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے, البتہ بعض منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ امر خود پیغمبر کی جانب سے ہے جس کی نسبت خدا کی طرف دی ہے, اور جو کچھ آپ نے قرآن کریم وحی اور اہل بیت کی محبت و مودت کے بارے میں کہا ہے وہ خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے. خداوند عالم ان منافقین کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے, اگر پیغمبر ایسا کریں گے تو خداوند عالم ان کے دل پر مہر لگا دے گا اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ جو چیز خداوند عالم کی جانب سے نازل نہیں ہوئی ہے اس کی نسبت خداوند عالم کی طرف دیں, چونکہ اگر خداوند عالم اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو لوگوں کی ضلالت و گمراہی کا اسباب فراہم ہو جائے گا, اور یہ کام لوگوں کی ہدایت کے لیے حکمت الہی سے سازگار نہیں ہے. چنانچہ سورہ حاقہ کی 44-46 تک کی آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے. آیت کریمہ میں مزید اس بات کی تاکید ہوئی ہے کہ خداوند عالم باطل کو مہو اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے, اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وحی کی راہ میں باطل کا گزر ہو. وہ جو کلمات نازل کرتا ہے اس سے حق کو استحکام و پائیدار کرتا ہے. سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبر جو چیزیں بھی خداوند عالم کی جانب سے لاتے ہیں مومن انسان انہیں صدق دل سے قبول کرتے ہیں اور اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں, نہ یہ کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے صرف اسے ہی قبول کرتا ہے اور جو چیز اسے پسند نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. خداوند عالم کسی بھی شخص سے مذاق نہیں کرتا, یہاں تک کہ اگر اس کے پیغمبر بھی کسی غیر شائستہ امر کی نسبت خدا کی طرف دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اور اس کے جھوٹ کے راز کو فاش کر دیتا ہے اور اسے وحی کے دریافت کرنے سے محروم بھی کر دیتا ہے. باطل کی تباہی و بربادی اور حق کا تمام چیزوں پر غلبہ اہل ایمان سے خداوند عالم کا یقینی و قطعی وعدہ ہے. سامعین, آئیے سورہ شورا کی 25-26 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے, اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں, اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے, اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے. انسانوں پر خداوند عالم کا ایک بہترین لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہگار بندوں کی اپنی جانب واپسی کے لیے ہمیشہ راستے کو کھلا رکھا ہے, اور ان کے توبہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی محدودیت کا قائل نہیں ہے۔ مگر ہم انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ عام طور پر جس شخص نے ہمارے حق میں ظلم کیا ہے اور اس نے معافی بھی مانگ لی ہے، تو اگر اس نے کئی مرتبہ اپنی غلطی کا اعادہ کیا تو ہم اس کے عذر کو قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسے عذر خواہی تک کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہمارے بندے اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو جائیں اور اس کے ترک کرنے کا ارادہ کر لیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اس کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام ظاہری اور باطنی کاموں سے باخبر ہے اور کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں پر ایک اور لطف و کرم گناہوں کو معاف کرنے کے علاوہ ان کی آرزوؤں کو پورا کرنا بھی ہے، یعنی خداوند عالم ان لوگوں کی درخواستوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور صحیح کام انجام دیتے ہیں قبول کرتا ہے، اور اس سے بھی بلند و بالا وہ چیزیں جو ان کی فکروں میں بھی نہیں آئی ہیں اور انسانی آرزوؤں سے بالا تر ہیں وہ انہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے، اور یہ مومنین کے حق میں خداوند عالم کا بہترین لطف و فضل ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی طرح کی محدودیت نہیں ہے اور ہمہ وقت ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور ہر شخص جس طرح سے بھی چاہے دین میں واپس آ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر توبہ کریں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ در حقیقت اس وعدے کے ذریعے گناہگار بندوں کو توبہ کی تشویق دلاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرط خداوند عالم پر ایمان اور نیک اور شائستہ امور کو انجام دینا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 27ویں اور 28ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ سامعین، ان آیتوں میں اصل حکمت الہی کی جانب کہ جو کائنات کے تمام امور پر حاکم ہے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ نظام خلقت اشیاء اور انسانوں کی ظرفیت کے اندازے کے مطابق خلق ہوئے ہیں، اور خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کو اس کی قوت و طاقت اور امکان سے زیادہ اسے عطا کر دے، لیکن یہ کام اس کی حکمت سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ اس طرح انسانوں کی سرکشی کا باعث اور اجتماعی نظام میں خلل پڑنے کا سبب بنے گا۔ تمام انسان پروردگار عالم سے اپنی روزی میں وسعت و برکت عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اور خداوند عالم کے لیے ان کی درخواستوں کو قبول کرنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن پروردگار عالم کی حکمت اس طرح کی درخواستوں کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ رزق اور روزی کی تقسیم کا مسئلہ نہایت ہی دقیق نظام پر استوار ہے جو خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے آگاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر شخص کے پیمانے اور ظرفیت کو خوب جانتا ہے، لہذا ان کی ظرفیت اور مصلحت کے مطابق معین شدہ رزق کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ تاریخی تجربات بھی واضح کرتے ہیں کہ وہ تمام انسان کے جو بے شمار روزی اور رزق سے سرشار اور نہایت ہی اعلیٰ آرام و آسائش سے بہرہ مند ہیں، عام طور پر ان لوگوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور ظلم و ستم اور سرکشی سے روبرو ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسان کی خواہشات کبھی بھی سیر نہیں ہوتی اور اپنی معین شدہ قدرت و ثروت پر قانع نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس موجود ہے اسے حاصل کر لیں، اگرچہ ظلم و ستم کے ذریعے ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اسی بنا پر پروردگار عالم جس قدر چاہتا ہے اور مصلحت دیکھتا ہے روزی نازل کرتا ہے۔ اس بنا پر ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ روزی کی تلاش و جستجو اور زندگی کے لیے آرام و آسائش کو فطری اعتدال کے مطابق سعی و کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی باخبر رہیں کہ نظام خلقت اور حکمت الہی ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہیں، اور جب تک نظام خلقت کے تعادل میں کوئی خلل واقع نہ ہو ہم تک روزی پہنچاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان رزق میں کمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، تو یہ خود انسان کی اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے، اور یہ کمی اور محرومیت خداوند عالم کی جانب سے حتمی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے جس سے وہ روبرو ہوا ہے۔ پس اگر انسان روزی کے لیے کوشش نہ کرے اور اس امید پر کہ روزی پہنچ جائے گی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے بیکار و سست افراد تک روزی پہنچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ شاید ایک قابل لمس اور قابل مشاہدہ دلیل یہ ہے کہ انسانوں کی روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بارش کا نازل ہونا ہے جس میں انسانیت کا ذرہ برابر بھی نقش نہیں ہے۔ بارش کا نزول خداوند عالم کے علم و قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر بارش نازل نہ ہو تو دنیا قحط اور خوش سالی سے دوچار ہو جائے گی، اور اگر بارش نازل ہو تو زمین کے آباد نعمتوں کے زیادہ اور روزی میں وسعت ہونے کا باعث ہوگی۔ خداوند عالم بارش نازل کر کے اپنی رحمت کو وسعت عطا کرتا ہے، اور بارش کے وسیلے سے ہی مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، پیڑ پودے اگتے ہیں، اور انسانوں بلکہ تمام زندہ مخلوقات کی تشنگی دور اور سیرابی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ پروردگار عالم ایک بڑے خاندان کی طرح بہترین سرپرستی کرتا ہے، اور لوگ اس کی تعریف و تمجید اور شکر و سپاس ادا کرتے ہیں۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بندوں کی دعاؤں اور درخواستوں کا قبول کرنا حکمت الہی کے زمرے میں شامل ہے، کیونکہ بعض مواقع پر انسانوں کی دعاؤں کی قبولیت اس کی سرکشی اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ خلقت کا نظام معین شدہ مقدار اور اندازے کے مطابق ہے، اور ہر چیز کا حساب و کتاب اور مقدار معین ہے۔ بارش رحمت الہی کی ایک بہترین نشانی ہے۔ مشکلات و پریشانیوں اور مایوسیوں کے وقت انسان کی پناہ گاہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 بہمن، 28 جمادی الثانی اور 11 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 28 جمادی الثانی سن 590 ہجری قمری کو معروف عالم قرآن اور قاری ابو القاسم شاطبی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی۔ شاطبی نابینا ہونے کے باوجود نہایت ذہین اور قابل شخص تھے، اور انہوں نے بہت سی احادیث کو حفظ کر لیا تھا۔ 11 فروری سن 1847 عیسوی کو دنیا کے ایک عظیم ترین سائنسداں تھامس ایڈیسن پیدا ہوئے۔ ایڈیسن نے جد و جہد سے بھرپور زندگی گزاری۔ انہوں نے ٹرین میں اخبار بیچنے کی ملازمت کے دوران ایک چھوٹی پرنٹنگ مشین خرید کر خود ایک ہفتے وار اخبار شائع کیا۔ سن 1862 میں ایڈیسن نے اپنی پہلی ایجاد الیکٹرک وولٹ ریکارڈر کو پیٹنٹ کروایا۔ سن 1877 میں ایڈیسن نے گراہم بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون کو بہتر بنا دیا اور اسی سال اپنی مقبول ترین ایجاد فونوگراف پیش کی۔ ستمبر سن 1878 میں ایڈیسن بجلی کے بلب کی ایجاد کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک برس کی محنت شاقہ کے بعد 21 اکتوبر سن 1879 کو وہ ایک بلب کو 13.5 گھنٹے تک روشن رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ 28 جمادی الثانی سن 1302 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری قمری کے معروف ایرانی عالم دین مرزا محمد بن سلیمان تنکابنی نے وفات پائی۔ تنکابنی کی تصانیف میں قصص العلماء خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 11 فروری سن 1929 عیسوی کو ویٹیکن اور اٹلی کے درمیان لیٹرن معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ویٹیکن سٹی کو مکمل آزادی ملی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف سے پہلے ویٹیکن پوپ کی اطالوی مملکت یا ممالک کے کلیسا کا ایک چھوٹا حصہ شمار ہوتا تھا اور اس کا مرکز روم شہر تھا، لیکن جب سن 1870 میں متحدہ اٹلی کی بنیاد رکھ دی گئی تو اطالوی فوج نے کلیسا کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم اٹلی کے بادشاہ ایمانوئل دووم نے دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے خوف سے وعدہ کر لیا کہ ویٹیکن محل کو پوپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ویٹیکن براعظم یورپ کے جنوبی ملک اٹلی کے دارالحکومت روم میں واقع ہے اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک شمار ہوتا ہے۔ اس کا رقبہ آدھا مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ ویٹیکن دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ کا مرکز ہے۔ 11 فروری سن 1990 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے قومی لیڈر نیلسن منڈیلا 27 کی قید کے بعد رہا ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کو سن 1963 میں پریٹوریا کی نسل پرست حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے پر عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ سال ہر سال عوامی جد و جہد اور اقوام عالم کے مطالبوں کے بعد انہیں رہائی ملی اور کچھ ہی مدت کے بعد وہ جنوبی افریقہ کے صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی سن 1918 کو پیدا ہوئے اور 5 دسمبر سن 2013 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 23 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوسرے دن ہی عبوری انقلابی حکومت نے باقاعدہ طور پر حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم و وقت صوب المآثم ورزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Oh,